بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے واعظ اخلاص پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. وسوسے کا بیان اور اس کا علاج. ارشاد فرمایا کہ وسوسہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب صوفی اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کو بڑا رنج ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچاؤں. اول تو وہ نماز روزہ فرض واجب کے چھڑوانے کی کوشش میں لگتا ہے کیونکہ یہ دین کا نقصان ہے, اور جب جان لیتا ہے کہ اس میں مجھ کو کامیابی نہ ہوگی اس وقت جسمانی تکلیفوں اور پریشانی کو غنیمت سمجھ کر اس کے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے. صوفی اس سے پریشان ہوتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ افسوس میرے تو ایمان ہی میں نقصان ہے کہ مجھ کو ایسے وسوسے آتے ہیں, حالانکہ ان وسوسوں کا آنا اس کو کچھ نقصان نہیں دیتا. ہاں پریشانی کا سبب ضرور ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ صوفی غلطی سے یوں سمجھتا ہے کہ یہ وسوسے میرے دل میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ شیطان باہر سے لا کر دل میں پھونک دیتا ہے. تو دل صرف وسوسے کے گزرنے کی جگہ ہے, پیدا ہونے کی جگہ نہیں. اس راز کے سمجھنے کے بعد خدا نے چاہا تو کچھ پریشانی نہ ہوگی بلکہ وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی, کیونکہ شیطان وسوسہ پریشان کرنے کے لیے ڈالتا ہے. جب وہ پریشان ہی نہ ہوگا تو وہ وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا. اور ایک علاج اس کا یہ ہے کہ جو وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ کہنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے, بلکہ خدا کا ذکر جو بھی ہو اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے. کیونکہ اول تو یہ خاصیت ذکر ہی کی ہے, دوسری یہ بات بھی ہے کہ جب ذکر کی طرف خوب متوجہ ہو گیا تو وسوسے کی طرف توجہ نہ رہے گی, کیونکہ دو طرف پوری توجہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. اور فرض کیجئے کہ اس پر بھی وسوسے آئیں اور دفع نہ ہوں اور بلا اختیار پریشانی ہو تو بھی نفس پر محنت اور مشقت ہے جو ترقی کا سبب ہے, تب بھی نفع ہوا. اس لیے رنج نہ کریں, اور جو شخص اس فکر میں لگا رہے کہ وسوسے دفع ہوں اور عبادت اور ذکر میں مزہ آئے جیسا کہ آج کل اکثر صوفیوں کا حال ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص اپنے مزے کے لیے ذکر کرتا ہے, خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتا. اور ایک علاج وسوسے کا خدا کا ذکر ہے, اور اس میں کسی خاص ذکر کی قید نہیں, ہر ذکر کی یہی خاصیت ہے جیسا اوپر ابھی بیان ہوا. سو جب وسوسے آئیں خدا کا ذکر شروع کر دیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے, اور جب خدا سے غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسہ آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے کہ اس کی عبادت صرف نفس کے مزے کے لیے تھی یا کہ اس بے لطفی میں بھی عبادت کرتا ہے, اور یہ کہ وسوسے کے وقت کس طرف متوجہ ہوتا ہے. بعض کی یہ حالت ہے کہ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں, تو ایسا شخص خدا کا پہچاننے والا نہیں, ورنہ اس طرف ہرگز متوجہ نہ ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ ذکر میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, اور ذکر اگر برائے جواب شیطانی ہو کہ جواب شیطان کو جواب دینے کے لیے ذکر کرنا ہے تو یہ ایک طرح سے اور زیادہ چپک جاتے ہیں وسوسے, کیونکہ جو ہے یہ ذکر میں بے اعتدالی سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے, اور دماغ میں خشکی پیدا ہونے سے اور دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا صحیح بات یہ ہے یہاں پر جو ہے ایسے موقع پر اپنے شیخ سے مشورہ کریں اور جیسا وہ بتلائے پھر ویسا کریں. یہ تو ایک عام علاج اور حدیث شریف کی بات ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر شیخ سے ضرور مشورہ کر لیں کہ ذکر تو کرنا ٹھیک ہے لیکن کتنا ذکر کرنا چاہیے. اور حکیم الامت رحمہ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ وسوسے کا علاج عدم التفات ہے, یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں, بالکل اس کو اہمیت ہی نہ دیں, کیسے بھی برے وسوسے آ جائیں. کیونکہ جتنی اہمیت دے گا تو شیطان سمجھ لے گا کہ میرا بزنس یہاں کامیاب جا رہا ہے, پھر اور زیادہ وسوسے ڈالے گا. تو ایک زبردست علاج یہ ہے کہ اس طرف التفات نہ کریں. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک صوفی کسی سے لڑ جھگڑ رہا تھا, اس طرف سے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا. آپ نے صوفی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر فرمایا, اگر یہ زبانی دعویٰ کرنے والا اپنے دوست کو پہچان لیتا تو دشمن کی لڑائی میں مشغول نہ ہوتا. پس ان وسوسوں میں مشغول نہ ہو اور نہ ان سے پریشان ہو اور کام میں لگا رہے۔ آج کل یہ بھی صوفیوں کو خبط ہو گیا ہے کہ مزے کو طلب کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ذکر میں کوئی وسوسہ نہ آئے اور مزہ آئے۔ سچے طلبگار کی ہرگز یہ شان نہیں، سچا وہ ہے کہ مزہ آئے یا نہ آئے، تکلیف ہو یا آرام، ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا طلبگار ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کیفیتیں جاتی رہیں تو کہہ دو جاؤ، کچھ حرج نہیں، اے پاک ذات تو رہ کے تیرے مثل کوئی پاک نہیں، یعنی تیری رضامندی مقصود ہے، وہ ہاتھ سے نہ جانی چاہیے۔ بس اصل مقصود کیفیت اور مزے کو نہ بنانا چاہیے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو اصل مقصود بنائے۔ عاشق کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر محبوب زندہ کرے تو ان کی مہربانی سمجھے، اور اگر مار ڈالے تو فدا ہو جائے۔ غرض یہ کہ محبوب جو کچھ بھی کرے عاشق اس کی رضا پر راضی ہو، جس حالت پر اللہ تعالیٰ صوفی کو رکھے اس پر راضی رہیں، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہیں، اور بعضوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہمیشہ پریشانی اور رنج میں مبتلا رکھیں۔ بس اس کو تو ہر حال میں محبوب کی خوشی کے موافق رہنا چاہیے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ اگر تم ہماری خوشی چاہتے ہو تو باہر دروازے پر بیٹھے رہا کرو اور ہم کو مت دیکھا کرو، جناب اگر سچا عاشق ہے تو دل و جان سے حکم بجا لائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ شخص خدا تعالیٰ کے خاص لوگوں میں سے ہے، اور واقعے میں یہ وسوسے بھی دل کے اندر نہیں ہوتے، وہ ظاہر میں ایسا ہی وہم ہوتا ہے مگر حقیقت میں دل کے باہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آئینے کے باہر مکھی بیٹھ جائے تو دیکھنے والے کو تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مکھی آئینے کے اندر بیٹھی ہے حالانکہ وہ باہر ہے۔ اسی طرح وسوسے دل کے باہر ہیں، دل کے اندر جہاں خدا کی یاد ہو ان کی گنجائش نہیں۔ ایسے مسلمانوں کا دل خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہاں وسوسوں کا گزر نہیں، اور وہ جو دل کے اندر اس کو معلوم ہوتا ہے وہ وسوسوں کا عکس ہے، جیسا کہ آئینے کے اندر مکھی کا عکس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ اس کے علاج میں فرماتے ہیں کہ جب وسوسے دل میں آئیں تو خوب خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علامت ہے ایمان کی، جیسا کہ حدیث میں ہے ذاک فریح الایمان، یہ تو صاف ایمان ہے۔ چور گھر میں جب آتا ہے، جب گھر میں مال بھی ہو، اس وجہ سے وسوسے نیکوں ہی کو آتے ہیں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو کبھی وسوسہ نہیں آتا۔ اور مصلحت اس خوش ہونے میں یہ ہے کہ اس سے وسوسے آنا بند ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کا مقصود تو وسوسہ ڈالنے سے یہ ہے کہ رنج و غم میں مبتلا ہو، اور جب یہ اور الٹا خوش ہوگا تو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھا علاج ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسوں کا آنا جو خیال ہی کے مرتبے میں ہوں، خدا تعالیٰ یعنی عمل نہ ہو اس کے اوپر، خدا تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جو وسوسے عقیدے کے مرتبے میں ہوں اور ان پر عمل کرنے کو آمادہ ہو جائے تو ایسے وسوسے اس کے دل میں آئیں گے جس کے دل میں عظمت نہ ہو۔ پس جبکہ یہ فرق عظمت کی وجہ سے ہے کہ جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہے اس کے حکموں میں تو حجتیں نہیں نکالی جاتی، اور جس کی عظمت دل میں نہیں ہے اس کے حکموں میں حجتیں نکالی جاتی ہیں۔ بس حق تعالیٰ کی اور اس کے حکموں کی عظمت دل میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ شبہ اور برے وسوسے بند ہوں۔ اور خدا تعالیٰ کے حکموں سے مراد خاص قرآن نہیں بلکہ حدیث اور فقہ، تمام مسائل وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ پر جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی عظمت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے احکام اصل میں خدا تعالیٰ ہی کے احکام ہیں، اور اسی طرح فقہا کے حکموں کی بھی عظمت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سب قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں، اس لیے ان میں بھی حجتیں نکالنا، وجہ دریافت کرنا نہایت بے ادبی اور نادانی ہے۔ ہاں طالب علم اگر علمی لیاقت بڑھانے کے لیے وجہ دریافت کرے تو اس میں حرج نہیں، مثلا حکیم نے بیمار کو ایک نسخہ لکھ کر دیا، اگر بیمار دریافت کرنے لگے کہ جناب آپ نے گل بنفشا گاؤ زبان کیوں لکھا ہے، تو حکیم ہوگا تو اس کے کان پکڑ کر نکال دے گا۔ اور اگر کوئی طالب علم اس فن کو حاصل کرنے آیا ہے سوال کرے تو اس کے سوال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور بیان کرے گا۔ بس عام لوگوں کا پوچھنا ایک بےہودہ حرکت ہے، اور اگر زید میں سوال کرے تو سب بے ادبی اور کفر کے قریب ہے۔ افسوس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کا حکم بیان کرنے میں کیسی مشقتیں اٹھائیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی اور ہماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا. ہمارے روشن خیال بھائیوں نے اس کی یہ قدر کی کہ عمل کرنے کے بجائے ان میں اپنی رائے کو دخل دینے لگے کہ فلاں حکم عقل کے خلاف فلاں موافق ہے. چاہیے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے اور جب کوئی حکم ملتا تھا آنکھوں پر عمل شروع کر دیتے, پھر دیکھتے کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے. غلط ہم کو آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا بیمار ایک مہربان حکیم سے کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس کے لیے تجویز کرتا ہے یہ اس کو اپنی مصلحت سمجھتا ہے اور احسان مند ہو کر عمل کرتا ہے. سو اس حدیث میں ہماری ضرورت پر نظر فرما کر یہ ضروری مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ ہم اس بلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس حدیث کے اختیار کرنے کی, سو یہ مرض جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے ہم لوگوں میں آج کل رچ رہا ہے. یعنی جس چیز پر ہم لوگوں کی نظر ہے اس پر حق تعالیٰ کی نظر نہیں, اور جس پر حق تعالیٰ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں. ہم لوگوں کی نظر تو صورتوں اور مالوں پر ہے اور حق تعالیٰ کی نظر ان پر نہیں. حق تعالیٰ کی نظر نیتوں اور کاموں پر ہے, ان پر مخلوق کی نظر نہیں, اور یہ حق تعالیٰ کے ساتھ اچھا خاصا مقابلہ ہے. خدا اپنی پناہ میں رکھے, مخلوق کی صورت پر نظر تو یہ ہے کہ رات دن کوشش ہے کہ ہماری صورت, ہمارا لباس, ہماری وضع, ہمارا طرز انداز لوگوں کی نظروں میں بھلا معلوم ہو. ہر شخص تھوڑا بہت اسی دھن میں ہے اور رات دن سوائے بناؤ سنگھار کے کوئی مشغلہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بناؤ سنگھار اور زینت کرنا منع ہے, زینت کرنا جائز, مگر کب تک؟ جب تک کہ اس میں حد سے نہ گزرے اور اس میں مشغول نہ ہو, اور جب اس میں زیادہ مشغولی ہوئی تو وہ غفلت کا سبب ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اس کا ناجائز ہونا ظاہر ہے. غرض زینت اور بناؤ سنگار کو مشغلہ نہ بنانا چاہیے. اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز مرہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے, ناغا کر کے کنگھی کرنے کی اجازت دی. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ رات دن بناؤ سنگار میں مشغول رہتے ہیں وہ کمال سے خالی ہوتے ہیں, اس لیے کہ اگر ان میں کمال ہوتا تو اس میں مشغول ہونے سے زینت کی طرف توجہ نہ رہتی. بناؤ سنگار اگرچہ جائز وضع اور شکل پر ہو, مگر جب اس میں رات دن مشغول ہو تو ناجائز وضع سے بھی گزر کرنا جائز, ناجائز وضع سے بھی گزر کرنا جائز وضع پر زینت کرتے ہیں. غیر قوموں کے لباس اور طرز کو پسند کرتے ہیں, داڑھی کے دشمن ہیں. جائز ناجائز کے لحاظ کے علاوہ ویسے اسلامی غیرت کا بھی تو یہی تقاضا تھا کہ ہم اپنی وضع کے پابند رہتے جیسے اور قومیں اپنی اپنی وضع کی پابند ہیں, اور ہماری دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک خاص پہچان ہوتی. مگر اب وہ غیرت اسلامی اڑ گئی ہے. مسلمانوں کی پہچان اصل میں وضع اور کاموں سے تھی, مدت سے کاموں کی پہچان تو نہ رہی, کیونکہ عام طور پر لوگوں نے اسلام کے موافق کام کرنے ہی چھوڑ دیے. جس سے پہچان ہوتی صرف وضع کی پہچان تھی, سو افسوس ہے کہ اب وہ بھی رخصت ہوئی. وعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. حضرت كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے, یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کے فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے, اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ امتحان کریں بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. گوشت کھانا سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفولیت کے بعض واقعات. چھٹی روایت ہے کہ آپ پستان راست کا شیر پیا کرتے اور پستان چپ اپنے بھائی رضائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے. ایسا عدل آپ کی طبیعت میں تھا اور لڑکپن میں کبھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اسی وقت رکھنے والے آپ کو اٹھا کر جائے ضرور فراغت کرا لیتے اور کبھی سطر آپ کا بڑھانا نہ ہوتا اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً سطر چھپا دیتے. ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے. میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعاً اور عرفاً بھی ایسے بچے سے ایسا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا. دفعتاً غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو. بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب ہو.
یہ کیا ہے؟ کتنا کم کرتا ہے؟ دو انچ.